اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل.
پروگرام ان دا نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحبان. جیسا کہ آپ گزشتہ روز سے خبروں میں سن رہے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی ہے, اور جو آنے والا ہفتہ ہے یعنی کل کے بعد سے کسی وقت تو وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب کا دورہ کریں گے, جو آج جو عالمی سیاست کا پس منظر ہے اس میں اگر دیکھا جائے اس دورے کو تو اس کی بے انتہا اہمیت ہے. ایک ایسے وقت میں جبکہ امریکہ اور دوسری بڑی طاقتیں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے لیے کوشاں ہیں, سعودی عرب کی کیا پوزیشن ہے, اور اس دورے کی جو نواز شریف وزیر اعظم پاکستان وہاں کا کرنے والے ہیں کیا اہمیت ہے, ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جناب سراج وہاب صاحب موجود ہیں, سینئر ایڈیٹر ہیں عرب نیوز کے اور ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم سراج صاحب. سراج وہاب صاحب, مجھے بتائیے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو دورے کی دعوت دی ہے بادشاہ نے سعودی عرب کے, ایک خاص دعوت دیے جانے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ آپ اس پس منظر میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے اس دورے کی؟
دیکھیے, پاکستان جب بھی جو سعودی عرب کی جو فارن پالیسی ہے اس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے, اس لیے کہ اس ریجن میں پاکستان وہ واحد ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس جوہری نیوکلیئر پاور ہے وہ, اور جو چیزیں سامنے اس وقت پس منظر یہاں پر بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ کرنے جا رہا ہے جس کا اب حتمی شکل دی جا رہی ہے, جو اختلاف یہاں پہ آ رہی ہے, اس معاہدے پر سعودی عرب نے اپنے ریزرویشن ظاہر کیے ہیں. ان کو انہوں نے اس کے بارے میں کیری جب یہاں پہ کیری نے وزٹ کیا اور دوسرے جو امریکن آفیشل یا دوسرے یورپین ممالک کے جو لوگ یہاں پر آئے تھے انہوں نے اس پہ ریزرویشن کا اظہار کیا, اور جی سی سی کی جو میٹنگ ہوئی ہے خلیجی ممالک کی تو اس میں بھی یہ بات جو ہے اٹھائی گئی کہ اگر امریکہ کا ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ جو نیوکلیئر پیکٹ ہونے جا رہا ہے اس پہ کتنا جو ہے وہ اس ریجن پہ اس کا اثر ہوگا. ظاہر نیچرلی سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ اگر ایران کوئی نیوکلیئر ڈیل کرتا ہے تو ان کو یہ تیقن دیا جائے کہ وہ کوئی نیوکلیئر بم نہیں بنانے جا رہے ہیں. تو پاکستان کو آن بورڈ سعودی عرب دینا چاہتا ہے کہ اگر ایسٹ اینڈ ویسٹ میں اگر ایسا ہوتا ہے, اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو اس ریجن میں کیا صورتحال ہوگی, پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا. پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان سعودی عرب کا بہت کلوزسٹ الائی ہے اس ریجن میں, جو نان عرب جو ممالک ہے اس میں سب سے کلوزسٹ الائی اس وقت پاکستان ہے, اور پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب سے ان کا ایک خاص تعلق ہے, یہ جو رائل فیملی ہے اس کے ان کے پرسنل ایکویشنز ہیں, تو یہ تمام ساری چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس ہونے کے امکانات.
سراج بہاب صاحب, یہ بتائیے کہ پاسبلی پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے اس سچویشن میں؟
دیکھیے, بہت سارا رول پاکستان کا. دیکھیے, پاکستان کی اس وقت سب سے اسٹرانگیسٹ آرمی اس وقت کوئی مسلم دنیا میں اگر کوئی آرمی ہے ترکی کے بعد تو وہ پاکستان کی آرمی ہے, اور پاکستان کی آرمی نے پہلے بھی کئی محاذ پہ سعودی عرب کے ساتھ کئی محاذ پہ انہوں نے بہت ایک امپورٹنٹ اور کلیدی رول ادا کیا ہے. تو پاکستان جو ہے دوسری جو اینٹی سعودی فورسز ہیں, جو بھی نام آپ دے رہے ہیں جو اینٹی سعودی فورسز ہیں, ان کو کنٹین کرنے کے لیے سعودی عرب کا اور پاکستان کا الائنس ہونا اور اس کو اس میں مضبوطی آنا یہ بہت اہم ہے.
اچھا. لہذا
جو بادشاہ سلمان ہے ان کا بھی یہی رول ہوگا
جی.
کہ وہ پاکستان کو اسٹیبلٹی کے طور پہ استعمال کرے اس ریجن میں, کہ پاکستان کو اسٹیبلائزنگ رول اس میں ادا کرے. ظاہر آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں بھی صورتحال بالکل تبدیل ہو رہی ہے, اس میں بھی پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول. سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان کا رول رہے وہاں پہ اسٹیبلٹی کے لیے, اس لیے کہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی اور ہونا بہت ضروری ہے, لہذا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا رول اس میں افغانستان فارن پالیسی میں بھی افغانستان میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول رہے.
اچھا, دوسرے یہ کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ سیکرٹری کیری, جان کیری, جو امریکہ کے وزیر خارجہ, انہوں نے دورہ کیا تھا اور وہ پھر جا رہے ہیں پیر کے روز سے یورپ کا اور سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ یہ دورہ اتفاق سے اسی موقع پر ہو رہا ہے جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی دورہ ہو رہا ہے, تو کیا سعودی حکام کے ساتھ اپنی گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ اس صورتحال کی بھی وضاحت کریں گے جو ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں ہو سکتی ہے؟
جی بالکل, یہی اصل میں سب سے ایجنڈا پہ سب سے امپورٹنٹ بات جو کہی آ رہے ہیں. اس لیے کہ پچھلے دنوں انہوں نے کانگریشنل کمیٹی کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں سعودی عرب جا رہے ہیں, تو وہ یہاں پر آ رہے ہیں. اور اس وقت اب ہم جب بات کر رہے ہیں تو ترکی کے پریسیڈنٹ اردوغان جو ہے اس وقت یہاں موجود ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے عبد الفتح سیسی ایجپٹ کے پریسیڈنٹ آ کے گئے ہیں, بس ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں آ کر گئے ہیں. تو یہ جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یہ تمام ایکٹیویٹی جو ہے اس وقت وہ جو معاہدہ امریکہ کرنے جا رہا ہے ایران کے ساتھ, اس کے جو خدشات ہیں یہاں پر اس ریجن میں سعودی عرب اور اس کے الائز میں جو ریزرویشنز ہیں اس کے لیے کیری جو آ رہے ہیں یہاں پہ, وہ چیز بہت ایجنڈے پہ ٹاپ موسٹ ہوگی. لہٰذا سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ اپنے تمام سارے جو ان کے جو الائز ہیں وہ آن بورڈ لیا جائے, ان کو آن بورڈ لیا جائے تاکہ ایک یونیفائڈ فارن پالیسی جی سی سی اور ریسٹ آف دی الائز کے ساتھ مل کر, تاکہ امریکہ پہ یہ امپریس کرایا جائے کہ ایسی کوئی ڈیل وہ نہ کریں جس سے اس ریجن کے اندر بیلنس جو ہے وہ امبیلنس نہ ہو.
بہت شکریہ سراج وہاب صاحب آپ کا. اور سامعین, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 مارچ کو پاکستان میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں اور اس کے لیے بہت ساری اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں. ہارس ٹریڈنگ کی اصطلاح بھی سنی ہوگی, ووٹوں کی خرید و فروخت کی بھی بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی, 22 ترمیم کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت تو پروفیسر سجاد نصیر صاحب موجود ہیں لاہور سے اور ڈاکٹر توصیف احمد صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ. پروفیسر سجاد نصیر صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو اس وقت تو الیکشن ہو رہا ہے سینٹ کا, اور اس میں بالکل کلیئرلی دو گروپس بن گئے ہیں, ایک طرف تو مسلم لیگ نون ہے اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی ہے, دوسری جانب وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جے یو آئی ایف وغیرہ ہیں, اور اس بات کے لیے ان دونوں گروپوں کے درمیان اختلاف ہے کہ کس طرح سے ان کو زیادہ سے زیادہ شفاف بنایا جائے. ہرچند کے دونوں پارٹیاں یہی کہہ رہی ہیں کہ شفاف ہونے چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے, جہاں تک پاکستان میں سینٹ کے الیکشنز کا تعلق ہے, جو لوگ جانتے ہیں کہ فیڈرل سسٹم میں بائی کیمرل لیجسلیچر ہے اور سینٹ اپر ہاؤس ہے, جہاں ایکول ریپرزنٹیشن ہے فیڈریٹنگ یونٹس کی, تو عام طور پہ دنیا میں جہاں بھی اپر ہاؤسز ہوتے ہیں تو اسمپشن یہ ہوتی ہے کہ اپر ہاؤس جو ہے وہ کہ سیف گارڈ کرتا ہے فیڈریشن کے انٹرسٹ کو اور ہارمنی کریٹ کرتا ہے اور انٹر پروونشل کوآرڈینیشن اور کوآپریشن جو ہے وہ کرتا ہے, اور اس ضمن میں ایسے لوگ سینیٹرز ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں عام طور پہ جہاں کے اپر ہاؤس ہے, جن کے پاس تجربہ ہوتا ہے, جو زیرک لوگ ہوتے ہیں, دانش والے لوگ ہوتے ہیں, اور جو کہ عقل کی بات کرتے ہیں اور جو مفادات ہوتے ہیں ان سے بالاتر ہو کے قومی مفاد میں وہ بات چیت بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس پاکستان میں سینٹ جو کہ اپر ہاؤس ہے اور فیڈریشن کا ضامن بھی سمجھا جاتا ہے اور اس میں کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے اور 6 سال کی ٹرم ہوتی ہے, 3 سال بعد 50% ریٹائر ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایک روش جو چلی آ رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ہمیشہ دھاندلی زدہ ہوتے ہیں, ہماری ایک تاریخ ہے اور اس میں کوئی ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے, نہ اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے, ابھی جو 2013 کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی والے, اچھا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا, اعتراض صاحب نے بھی یہی کہا, اور عمومی طور پہ تمام جماعتیں اس بات پہ متفق تھیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ریگنگ کے طور پہ ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس اسمبلی کو قبول کیا گیا. اب پی ٹی آئی جو ہے, اچھا وہ چونکہ ریگنگ کے خلاف ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے شاید کہ سینٹ کے الیکشن جس کا بے پار ہو رہا ہے, اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے, ہمیں چھانگا منگا بھی یاد ہے, ہمیں مری بھی یاد ہے, جہاں
جی
جا کے تار دیا تھا اور وہاں سے پھر اکٹھے لا کے ووٹ ڈلوا دیے گئے تھے, سوات میں بھی ان کو رکھا گیا تھا. تو پاکستان کی یہ تاریخ ہے. اب سوال یہ ہے اس وقت جو کمپلیکیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ ریٹ جو ہے پاٹا کے ممبران جو ہیں ان کا بہت بڑھ گیا ہے, تو 10 کروڑ تک بھی بات سننے میں آ رہی ہے, تو 5 کروڑ کی بات کر رہا ہے, تو 3 کروڑ کی بات کر رہا ہے, اور پارٹیز کے اندر جو لوگ ڈسگرنٹلڈ ہیں, اچھا وہ بھی ڈسپلن میں نہیں آ رہے اور وہ بھی اپنی وائسز ریز کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو بیپار ہے اچھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب چونکہ نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے اس پہ ریگنگ کے چارجز ہیں, اب انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو روپے نظر کر لیں اور ہم یہ تھوڑا دیر تماشا چلا لیں کہ ہم تو فیئر الیکشن چاہتے ہیں اور حوصلہ شکنی چاہتے ہیں, تو اس طریقے سے شاید پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو جائے اور ان کی آپس میں جو کانفرنٹیشن کی جو پوسچرنگ ہے اچھا اس میں بھی کوئی نرمی اور گنجائش جو ہے وہ پیدا ہو جائے اور وہ شاید پھر نیشنل اسمبلی میں بھی واپس آ جائیں اور یہ حکومت جو ہے اپنے 5 سال پورے کر لے.
جی
اس کے برعکس جو دوسری جماعتیں ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے
جی وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر توصیف یہ بتائیے کہ میں ابھی گفتگو کر رہا تھا پروفیسر سجاد نصیر صاحب سے, گورنمنٹ بائسنگ ترمیم کے ذریعے خفیہ رائے شماری کو ختم کرنے کی تجویز دے رہی ہے, لیکن وہ پارٹیز جو کل تک اس کے ساتھ کھڑی تھی اس تجویز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, حالانکہ کہنا ان کا بھی یہی ہے کہ شفاف ہونے چاہیے, تو یہ کام کیسے چلے گا؟
دیکھیے یہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو کرائسس ہے لوٹوں کا, یہ زیادہ سیریس ہے پختونخوا میں یا کچھ بلوچستان میں, سندھ میں اس طرح نہیں ہے, پنجاب میں بھی نہیں ہے. تو اب یہ سیاسی جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ جہاں تحریک انصاف جمہوریت کتنے دعوے کر رہی تھی, شفاف نظام کے لیے نعرے لگا رہی تھی, تو آخر وہ اپنے ان کو کیوں نہیں قابو کر سکتی اور کیوں محض ان کی تحفظ کے لیے ایسی ترمیم لائی جائے. تو یہ جو سوال ہے اس کی وجہ سے انہوں نے الگ موقف اختیار کیا ہوا ہے, اور ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نظام کو اس طرح مضبوط بنائیں کہ ان کے لوگ نہ ٹوٹیں, کیونکہ جب آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کریں گے, نیا پاکستان بنانے کی بات کریں گے اور اپنے اراکین کو ہی کنٹرول نہیں کر پائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب باتیں ہوا میں رہی ہیں. تو یہ ایک فلسفہ ہے جو روک رہا ہے اس بات کو اس وقت عظیم نہ ہو, اور پھر سارے قانون دان اس بات سے متفق کہ یہ سلیکشن ہو جائے گا, اور سلیکشن کے بجائے سیاسی جماعتوں کو اپنی خامیوں کو دور کرنی.
پروفیسر سجاد نصیر یہ بتائیے کہ اگر خفیہ رائے شماری ختم کر دی جائے تو اس سے کیا کوئی آئینی فرق پڑے گا, کوئی آئینی قدغن ہے, قانونی قدغن ہے اس میں؟
دیکھیے جی جو مروجہ فلسفہ بھی ہے اور جمہوریت کے حوالے سے جو پروسیجر ہے وہ تو ہمیشہ سے یہی ہے, اور اب آج کل بھی رائج الوقت ہے کہ ووٹ ہمیشہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے. اب اگر آپ کرپشن کرتے ہیں اور ووٹ خریدتے ہیں تو آپ کو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, نہ صرف یہ کہ جو ایک مروجہ طریقہ کار ہے اس کو آپ رد کر دیں اور اوپن شو آف ہینڈ سے ووٹ کروائیں, یا آئین میں تبدیلی, آئین میں کس بات کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, یہ تو الیکٹورل لاز ہیں, الیکٹورل لاز جو ہیں اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. تو اس لیے میں جیسے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ یہ سارا جو ڈبیٹ ہو رہا ہے یہ ڈسٹریکشن ہے, ڈائیورژن ہے, جو اس وقت پارٹیاں برسر اقتدار ہیں, یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ وہی کام کر رہی ہے جو نواز شریف جب اپوزیشن میں تھے وہ کیا کرتے تھے, اور یہ ڈسٹریکشن ہے, لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے, اور اس میں کوئی ان کی سنجیدگی بالکل نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کریں گے اور 5 تاریخ کو الیکشن اسی طرح ہو جائیں گے اور جو کرپٹ پریکٹسز ہیں وہ بھی چلے گی, کسی کو سزا نہیں ہوگی, کوئی نہیں پکڑا جائے گا, اور یہ معاملات اسی طرح ہی
چلتے رہیں.
اچھا ڈاکٹر توصیف، مجھے بتائیے کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان اتنی شدید مخالفت تھی ایک دوسرے کی سیاسی طور پر، لیکن جو ایڈجسٹمنٹ ہوا اس میں دو ان کے سینیٹرز آ گئے، دو ان کے سینیٹرز آ گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سندھ میں ایم کیو ایم گورنمنٹ میں شامل ہو جائے گی پھر سے؟ آپ ڈاکٹر نصیر، پروفیسر نصیر صاحب اس بارے میں کچھ بتا سکیں گے؟
جی دیکھیں جی، جہاں تک سندھ کا تعلق ہے اور پنجاب کا تعلق ہے، جیسے پہلے ذکر ہوا کہ یہاں اس قسم کی سودے بازی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہاں دونوں جماعتیں جو ہیں ان کی اکثریت ہے اور ان کو تقریباً یہ کانفیڈنس ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے.
جی
اب جہاں تک انٹر پروونشل جو بات میں نے کی تھی پہلے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سندھ کے رہنے والے ہیں تو آپ سندھ سے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو سندھ سے اسلام آباد میں لا کے وہاں سے ٹکٹ دے دیا جائے. یہ بھی اس کی نفی ہے جو کہ ہو رہا ہے. جہاں تک ایم کے واپس آنے کی تعلق ہے جو سوال تھا آپ کا، تو امکانات ہیں کہ ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم ہمیشہ سے یہ کرتی آتی ہے کہ لڑائی کی دو مہینے، پھر واپس آ گیا، پھر چلے گیا، پھر واپس آ گیا. اب یہ نئی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ہو گئی ہے، لیکن بنیادی طور پہ ڈھانچہ وہی ہے گورننس کا جو کہ ہم پچھلے 6-7 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں.
ڈاکٹر توصیف احمد، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، میں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو افہام و تفہیم ہوئی ہے سینٹ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں، کیا حکومت میں واپس جا رہی ہے ایم کیو ایم؟
ہاں میرا خیال ہے یہ فارمولا طے ہو گیا ہے اور ایم کیو ایم کچھ عرصے کے لیے دوبارہ حکومت میں جائے گی. دیکھیے سندھ کے صوبے کی جس طرح کی سیاسی معاشی سماجی صورتحال ہے، اور جس میں اربن علاقے کے لوگوں کا اور دیہی علاقوں کے لوگوں کے معاملات ہیں، اس میں سندھ میں ایسے ہی چلے گا کہ کبھی اختلاف پیدا ہوگا، کبھی اتفاق ہوگا. مگر یہ دیکھیے کہ اس موقع پر اتفاق کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ میں بھی، تو اس کے منفی معاملات بھی ہیں، گورننس پہ اثر ہوتا ہے، میرٹ پہ اثر ہوتا ہے، مگر پازیٹیو بھی ہے کہ جمہوری نظام آگے بڑھتا ہے. اب انہیں مزید اگر یہ گورننس پہ اور میرٹ پہ زور دیں تو زیادہ حالات اس اتحاد سے یا بہتر ہو سکتے ہیں، اور یہ وقتی اتحاد نہ ثابت ہو تو صوبے کے حالات میں بہتری آ سکتی
ہے. پروفیسر سجاد نصیر صاحب، ڈاکٹر توصیف احمد صاحب، آپ دونوں صاحبان کا بے انتہا شکریہ. 5 مارچ کے بعد دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے اور کون کس طریقے سے سینٹ کی نشستیں سنبھالتا ہے. بے انتہا شکریہ آپ لوگوں کا. اور سامعین، ابو ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ گلگت کے قید خانے سے دو قیدیوں کے فرار کے بارے میں سیکیورٹی کے لیب سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو اب سے کچھ لمحوں میں ٹیلی فون لائن پر ہوں گے جناب افضل شگری صاحب، جو سابق آئی جی پولیس ہیں، سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 روز گزر چکے ہیں اور جہاں سے گلگت کی جیل سے جو ایک دو انتہائی خطرہ قیدی فرار ہوئے تھے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ابھی قرائن یہ ہیں کہ گلگت میں ہی موجود ہوں گے، اس لیے کہ گلگت سے باہر نکلنے کے راستے برف باری کی وجہ سے مسدود ہیں. شگری صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے گلگت میں جیل توڑ کے نکلنے کا دو انتہائی خطرناک قیدیوں کا، ویسے نکلے تو 4 تھے جن میں سے ایک کو مار دیا اور ایک کو گرفتار کر لیا، لیکن 2 ابھی تک ہاتھ نہیں آئے ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں سیکیورٹی ناقص تھی جیل میں؟
ظاہر ہے یہ تو اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ ایک سیکیورٹی فیلیور ہے، اور خود ہی پولیس نے جو تفتیش کی ہے اس میں جو جیل کے جو حکام تھے اس میں جو شامل تھے وہ جو جیل خانہ جات کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے، اور جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ لوگ تھے ان کو گرفتار بھی کیا ہے. کیونکہ اس کے اندر اگر جیزا دانستہ نہیں ہے تو نیگلیجنس تو ڈیفینیٹلی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں.
اچھا تو یہ بتائیے کہ جب 2 تجربات تھے، بنو جیل ٹوٹی اور دوسری جیلوں پہ حملے ہوئے، لوگوں کو نکال کے لے جانا ہوا، اور حکومت نے بار بار کہا کہ آپ سیکیورٹی سخت کیجیے، لیکن اس کے باوجود یہ سیکیورٹی سخت نہیں کی گئی، کیا یہ قصدن ہوا ہے یا یہ کہ کوئی نیگلیجنس ہے صرف؟
میرا خیال ہے یہ جو سیکیورٹی کا جو ہمارا اپریٹس ہے سارا، اور اس اپریٹس میں سارے کرمنل جسٹس سسٹم کا پورا اسٹرکچر آ جاتا ہے، ہم نے اس کو کمپریہنسولی جس طرح سے ایڈریس کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا ہے. تو پولیس ہے، پھر یہ سول آرم فورسز ہے، اور پروسیکیوشن ہے، پھر پریزن ڈپارٹمنٹ ہے، اور عدالتیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ریہیبلیٹیشن کا ایک
جو محکمہ ہے وہ ہے, ان سب کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. یہ جو جس مسئلے کو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں اس کو ہم افیکٹولی کنٹرول کر سکیں. کچھ حد تک پولیس کے معاملات میں تو باہر سے مدد بھی آئی ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے ڈونرز ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے, کی نظر اس طرف نہیں گئی ہے کہ یہاں پر بھی کوئی مدد ہماری ہونی چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بات درست ہے کہ بنیادی ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے, اس کی طرف نظر کرے اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرے. اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہیں تو ریاست بذات خود اس کا جو وجود جو ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل ایگریشن کو فیس کرنے کے لیے, یہ دو چیزیں جو ہے یہ بنیادی شرائط ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو ریاست کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. یہ الحمدللہ ہماری افواج بہت اچھی ہیں, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, بہت ویل آرگنائز, ون آف دی بیسٹ آرمیز ہے, لیکن ہمارا جو انٹرنل کرمنل جسٹس سسٹم کا اسٹرکچر ہے وہ جو ہے وہ جو تھا وہ بھی نہیں رہا, بلکہ اس میں بہت سی خامیاں اور کمزوریاں آ گئی ہے, وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے دوست ممالک ہماری مدد کر رہے ہیں وہ صرف پولیس کو ہی نہ دیکھیں, میرا خیال ہے جیل ڈپارٹمنٹ, عدالتیں اور ساتھ جو ہمارا جو پروسیکیوشن ایجنسی ہے اس کی طرف بھی اپنے تجربات کا ہم سے شیئر بھی کریں, ہمیں ٹریننگ بھی دیں اور ہمیں اس کے اندر ایک اس میں اویئرنیس بھی لے کے آئیں. میرا خیال ہے اس کی ضرورت ہے. لیکن میں پھر یہ کہتا چلوں دوبارہ کہ بنیادی ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے کہ ان کی دیکھیں.
ایک بات یہ بتائیے افضل شگری صاحب, کے بعد سیکیورٹی کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اتنے ہائی پروفائل کرمنلز کو رکھتے ہیں جیلوں میں تو باہر سے ان کا تعلق بالکل ختم کر دیا جائے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کے باقیات تو موجود ہوتے ہیں, ان کے ہمدرد, ان کے اکمپلیسز تو بہرحال ہوتے ہیں جو ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟
میرا خیال ہے اس میں ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے, میں نے کئی مرتبہ ٹاک شوز میں کہا اور جو ذمہ داران ہیں ان سے کنسلٹ کیا
جی,
کہ آپ جو ہے ایک ہائی سیکیورٹی پرزن جو ہے ان کی جدید ضرورت ہے پاکستان میں, چاروں صوبوں میں ہونی چاہیے اور یہ گلگت بلتستان میں بھی ہونی چاہیے, آزاد کشمیر میں بھی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے علیحدہ فیڈرل گورنمنٹ کو فنڈس کی ایلوکیشن کرنی چاہیے, اور اس کے اندر جو آٹومیٹک سسٹم جس کے اندر یہ جو ہے جو ہیومن جو کانٹیکٹ جن لوگوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. ساری چیزیں جو ہے اس وقت اب میرا خیال ہے ٹیکنالوجی اس قدر پروگرس کر گئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو بہت افیکٹو بنایا جا سکتا ہے, ہمیں وہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ دوبارہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں.
اچھا ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے شگری صاحب کہ پہلے بھی ایک تجویز آئی تھی کہ یہ جو ہائی پروفائل کرمنلز ہیں خاص طور پر دہشت گردی کے اور بڑے بڑے ماسٹر ٹیکس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے الگ فیسلٹیز ہونی چاہیے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا یہ پاسبل ہے؟
میں نے وہی آپ سے عرض کی نا کہ اس میں جو ہائی سیکیورٹی جیل جو بنے گی ریزن بنے گا وہ ڈیفینیٹلی انہی لوگوں کے لیے ہوگا اور یہی لوگ وہاں پر ہوں گے, اور ان کے لیے جو ہے ایکسٹرنل باہر سے جو میں نے آپ کو کہا کہ جو فزیکل جو اس کی اس پہ وہ ہے بیریئر اتنے ہونے چاہیے کہ آسانی سے اس کو پینیٹریٹ نہ کیا جا سکے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس پہ اٹیک ہو بھی تو پھر بیک اپ جو ہے وہ فوراً آ کے ان کو ریسکیو کر سکے. ان کی لوکیشن بھی سیف جگہ کو پر ہونی چاہیے, میرا خیال ہے اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے, اور عدالتیں بھی سیف پرائمیسز میں اس کے قریب ہونی چاہیے تاکہ ان کے کیسز کہیں پر ڈسپوزل ہو جائے.
ایک آخری سوال, یہ جو بات تو کہی جا رہی ہے کہ گلگت میں وہ بھاگے ہیں اور گلگت سے اس وقت نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, چاروں طرف برف ہے اور ایک ظاہر ہے کوئی بہت بڑا علاقہ بھی نہیں ہے. آج دو دن گزر گئے, پوری سیکیورٹی کے ساتھ پورے کروفر کے ساتھ تلاش کیا جا رہا ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں آئے, کیا اس کی وجہ کچھ تلاش میں کمزوری ہے, کمی ہے, اس لیے کہ اتنا بڑا علاقہ تو نہیں ہے.
میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں, بہت وسیع علاقہ ہے,
اچھا,
اور اس کے اندر جو ہے بہت بڑے 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 پہاڑ بلند, اور اس کے بعد جو ہے جگہ جگہ گھاٹیاں, تنگ درے, اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے راستے, اور پھر وہ راستے ایک جگہ سے جا کے دوسری ویلی میں نکلتے ہیں. یہ بڑا ڈیفیکلٹ اور بہت ہی مشکل علاقہ ہے, اور اس میں اگر ایک آدمی جا کے کہیں کسی پہاڑی کی کسی ایک جگہ کسی درے میں جا کر خاموشی سے کسی ٹار میں بھی بیٹھ جائے تو میرا خیال ہے کئی مہینے لگ جائیں کہ اس کو ڈھونڈنے میں. تو وہاں پہ جو فزیکل ٹرین جو ہے, یہ میرا خیال ہے دنیا کا مشکل ترین علاقہ ہے وہ اس کے لیے. اور پھر یہ کہ صرف ایک کارنر پہ جانے کے لیے آپ کو جو مین پاور کی ضرورت پڑے گی اور اس کو وہ کرنے کے لیے وہ بہت مشکل ہوگی. لیکن اس سب چیز کے باوجود پہلے بھی ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کیے تو الٹیمیٹلی ان لوگوں کو گرفتار کیا تھا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ باقی دو لوگ بھی انشاءاللہ جلد گرفتار ہوں.
اس لیے کہ باہر کھانے پینے کی اور دوسری ضروریات کے لیے وہ باہر تو آئیں گے, چاہے کسی بھی پہاڑ کے کار میں چھپ کر بیٹھ جائیں.
وہ وہاں پہ تو پوزیشن یہی ہے نا کہ جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں, باہر کے تو ہے نا, یہ وہیں کے لوگ ہیں, یہ وہاں پہ شکار بھی کر کے وقت گزارتے رہے. یہ چرواہے جب چلے جاتے ہیں اوپر میدان میں تو کھانے کی چیزیں لے کے نہیں جاتے, وہیں پر ہی اپنے آپ کو سروائیو کرتے ہیں. تو دے آر کوائٹ گڈ ایٹ دیٹ. یہ بھی ایک ذہن میں رکھنے کی بات ہے. اور یہ جو مشکلات ہیں وہ تو بہرحال ہیں, لیکن یہ کوئی نہ جواز ہے نہ یہ کوئی بھاگنا ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے. ان کو گرفتار ہونا چاہیے, لیکن جب ہم اس پہ ججمنٹ پاس کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ٹرین بہت ڈیفیکلٹ اور بہت ہی مشکل اور بڑا ہوسٹائل ٹرین ہے.
افضل شگری صاحب بہت شکریہ. اور سامعین, اب ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر شیخ شوکت حسین صاحب سے بھارتی کشمیر میں بننے والی نئی حکومت کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
شیخ شوکت صاحب, یہ فرمائیے کہ دو ماہ کے تعطل کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بی جے پی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے اور ایک مخلوط حکومت بنی ہے, مفتی سعید اس کے سربراہ ہیں, اور یہ پہلا موقع ہے وہاں کی تاریخ میں کہ ہندو قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی وہاں شریک اقتدار ہوئی ہے. کس طرح سے یہ افیکٹ کرے گا وہاں علیحدگی پسندگی کی تحریر کو اور وہاں کے حالات کو؟
اصل میں کشمیر میں پہلے سے ہی ایک عدم اعتماد کی کیفیت ہے ہندوستان کے سلسلے میں, اور اسی کا نتیجہ یہ رہا کہ سالہ سال سے یہاں ایک تحریک چل رہی انسرجنسی کی, مزاحمت کی. اور اب ایک مزاحمت والی سوسائٹی ہے جہاں حکومت پر ایسے لوگ آئے ہیں جن پر ادروائز بھی ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کو بھی کوئی زیادہ اعتماد نہیں, یا دنیا کے دیگر حصوں میں بھی جو مسلمان ہیں ان کو بھی اعتماد نہیں. اعتماد اس وجہ سے نہیں کہ ان کا ریکارڈ مسلمانوں کی تئیں کوئی اچھا نہیں رہا, تو اس وجہ سے ایلینیشن جو ہے وہ خدشہ ہے کہ شاید بڑھ جائے.
لیکن اس میں جو سابقہ علیحدگی پسند جماعتیں, ان کے بھی تو کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں حکومت میں, کابینہ میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اس پہ اعتماد کر رہے ہیں.
سابقہ علیحدگی پسند کوئی بڑے تنظیم کا فرد نہیں ہے, ایک آدھ ہیں جو ایک چھوٹا سا گروپ تھا اس میں, اس سے متعلق ہے, لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ شیخ عبداللہ نے بھی جب ہندوستان کے ساتھ اندرا گاندھی کے ساتھ پیکٹ کیا اور شیخ صاحب کی ایک اپنی پوزیشن تھی اور لوگوں میں ایک خاصا ان کا اثر بھی تھا لینڈ ریفارمز وغیرہ کی وجہ سے, لیکن یہ کہ اس معاہدے کے نتیجے میں بھی جو حکومت آئی کچھ ہی دنوں بعد کشمیر میں مزاحمت نے پھر سر اٹھایا اور بہت دنوں تک چلتی رہی اور بہت بڑے پیمانے پر چلتی رہی. اس کے مقابلے میں جو لوگ اس وقت حکومت میں شامل ہوئے ہیں وہ شیخ صاحب کے مقابلے میں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور بی جے پی کے ساتھ بھارتیہ جنتا ہندو قوم پرست لوگوں کے ساتھ جو پیکٹ کرنے کے نتیجے میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ شروع سے ہی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کوئی بڑا یہ علیحدگی پسند جذبات کو دبانے میں کوئی زیادہ کامیاب ہوں گے, بلکہ ان کو بڑھانے کا بھی باعث بن سکتے ہیں.
اچھا, یہ بتائیے کہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ پہلی مرتبہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہاں اقتدار میں آئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی پورے بھارت میں اقتدار میں ان اس کے وزیر اعظم ہے، تو کیا اس صورتحال سے کوئی فرق پڑے گا وہاں کی صورتحال پر؟
فرق تو پڑے گا ہی، کیونکہ کشمیری جو ہے وہ ایک سکیپٹیسزم جس کو کہتے ہیں، پھونک پھونک کر ہر چیز کو دیکھتے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ شک اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ایک ایسی پارٹی پاور میں ہو، سینٹر میں بھی اور سٹیٹ میں بھی، جو اس پارٹی کا ماضی کشمیر کے تئیں کوئی اچھا نہیں رہا ہو. کانگریس نے 370 کو کھوکھلا کیا، لیکن بی جے پی برسر عام کشمیر کی جو خصوصی پوزیشن ہے ہندوستان میں اس کی مخالف رہی ہے ماضی میں اور ہمیشہ سے ہی، اور اس کے جو بیانات حال میں آئے ہیں، سبرامانیہ سوامی ہیں ایک ان کے لیڈر، انہوں نے کہا کشمیر کا مسئلہ حل ایسے ہو سکتا ہے کہ باہر سے سابقہ فوجیوں کو لایا جائے اور کشمیر میں بسایا جائے. اب اس ڈنگ کے جو بیانات ہیں اس سے ایک عدم تحفظ کا احساس کشمیر میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یا ہندوستان میں جو بی جے پی کے دیگر لیڈران مسلمانوں اور اقلیتوں کے تئیں جو ان کا رویہ ہے، کبھی گھر واپسی کہ ان کو ہندو بننا چاہیے، کبھی یہ کہ ہندوؤں کو 10-10 بچے پیدا کرنے چاہیے تاکہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں، ایسی اسٹیٹمنٹس اور ایسی جو پارٹیز ہیں ان سے کوئی مثبت اثر کشمیر پر نہیں پڑنے والا ہے.
اچھا، دوسری ایک بات یہ اور بتائیے، جو اس وقت صورتحال ہے، جو اس وقت تو یعنی وہاں پریویلنگ صورتحال ہے، اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹیاں مخالفت کر رہی ہیں اس حکومت کی، جن میں وہ پارٹیاں بھی شامل ہیں جو پہلے حکومتیں کر چکے ہیں وہاں پر، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا صورتحال پر؟
ان کا کوئی اثر و نفوذ سوسائٹی میں زیادہ نہیں، نیشنل کانفرنس کا یا ایون پی ڈی پی کا. بیسیکلی اصل ڈیپینڈ کرے گا جو ہمارے علیحدگی پسند لیڈران ہیں حریت کانفرنس کے، انہی کی پر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس حد تک اس جو عدم تحفظ کا احساس ہے اس کو کس نہج پر وہ لے جاتے ہیں. نیشنل کانفرنس بھی چونکہ اقتدار سے باہر ہے، تو جو بھی کشمیر میں اقتدار سے باہر رہتا ہے وہ بھی ایک پیسو سپریٹزم والی سیاست چلاتا ہے. وہ پی ڈی پی نے بھی چلائی، وہ نیشنل کانفرنس بھی چلاتی رہتی. جب وہ اقتدار سے باہر رہتے ہیں تو وہ علیحدگی پسند لوگوں کے قریب رہتے ہیں یا ان سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا کم از کم ان کے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. جب پاور میں رہتے ہیں تو ہندوستان نواز ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی اس میں ہوتا ہے نا، جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہی رہیں گے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی گورنمنٹ بنی ہے اس کے سبب بھی یا اس کے آنے سے بھی کوئی وہاں کی جو زمینی صورتحال ہے اس پر فرق نہیں پڑے گا؟
نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ شاید میں نے بتایا نا کہ چونکہ ایک بی جے پی کا پاور میں رہنا لوگوں کو عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیتا ہے بہت زیادہ. پھر جو ان کے بیانات آتے ہیں ان کے لیڈروں کے مسلمانوں کے تعلق سے، کشمیر کے تعلق سے، جو بے لگام ہوتے ہیں اس سے اور زیادہ عدم تحفظ بڑھتا ہی رہتا ہے. پھر مودی صاحب جن جو حکومت میں ہیں دلی میں، ان کا بھی ماضی ایک رہا ہے اور اس ماضی سے پوری دنیا واقف ہے. گجرات میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، یا بھارتیہ جنتا پارٹی وہی پارٹی ہے جو بابری مسجد کے انہدام میں بہت آگے آگے رہی، ایل کے ادوانی جو ہوم منسٹر ہندوستان کے، وہ اس جلوس کی لیڈ کر رہے تھے. تو ان چیزوں کو آسانی سے لوگوں کے دماغ سے نکالا نہیں جا سکتا، اور خصوصاً اس صورت حال میں جب اس وقت بھی بیانات جو بی جے پی کے لیڈروں کے ہندوستان میں آتے ہیں وہ خاصے مسلم مخالف اور اقلیت مخالف ہوتے ہیں.
اچھا، تو مطلب یہ کہ جو ہم توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اس کے بعد کوئی افہام و تفہیم کی صورتحال بنے یا کوئی مذاکرات ہوں،
وہ تبھی پاسبل ہوگا جب ہندوستان پاکستان اس مسئلے کے کسی دائمی حل کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ چیز ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن لیکن اس چیز کے ہوتے ہوئے
جی
نہ ہوتے ہوئے کشمیر میں کسی مثبت تبدیلی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا.
ڈاکٹر شیخ شوکت حسین صاحب، بے انتہا شکریہ آپ کا. اور سامعین، اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ جانتے ہیں آپ خبروں میں سن چکے ہیں, آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ چکے ہیں, ایک بڑی دھوم مچی ہوئی ہے کہ پاکستان نے آخر کار ایک میچ جیت لیا ہے ورلڈ کپ میں, اور اس میچ کے جیتنے کے بعد اب پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی, ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو محمد علی صاحب موجود ہیں پاکستان سے, جو اسپورٹس ایڈیٹر ہیں ڈیلی ٹائم سے. السلام علیکم محمد علی صاحب.
وعلیکم السلام.
یہ بتائیے کہ بالآخر کئی خرابیوں کے بعد آخر کار پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ جیت گئی ایک میچ, اب اس میچ کو جیتنے کے بعد پاکستان کے کیا امکانات ہیں آگے جانے کے؟
جافی صاحب, میں آپ کو بتاؤں, میرے لیے تو اتنی خاص نہیں, میں ویسے آپ کو بتاؤں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان باہر سے جیتے گا, لیکن یہ ایک معجزہ ہو گیا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ زمبابوے نے جو اپنے جو پریویس میچز ہیں خاص طور ساؤتھ افریقہ, اور بڑی اچھی انہوں نے بیٹنگ کی اور 290 تک اسکور کیے ہیں 280-290 کے درمیان, آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈفرینس تھا وہ وہاب ریاض کا تھا جو ان دونوں ٹیموں کے درمیان تھا. اگر وہاب ریاض اپنی آل راؤنڈ پرفارمنس نہ کرتا, اگر وہ 50 نہ بناتا اور آخر میں 4 وکٹس نہ لیتا, تو پاکستان یہ میچ ہار گیا ہوا تھا. اور لیکن یہ ہے کہ ابھی اس جیت کے بعد اتنی بڑی یہ اس میں خوشی منانے کی بات نہیں ہے, کیونکہ ابھی آگے آپ کے جو تین میچز ہیں خاص طور آئرلینڈ کا اور یو اے ای سے, تو یہ جیت جائیں گے یونائیٹڈ عرب امارات سے, میرا خیال وہ اتنا پرابلم نہیں ہوگا. لیکن ساؤتھ افریقہ اور آئرلینڈ, اس کے اندر وہ دیکھنا پڑے گا کہ ایوریج کیا ہے, کیونکہ پاکستان نے اتنے اچھے اسکورز نہیں کیے. اگر آپ دیکھیں 224 کے قریب انہوں نے اس کے انڈیا کے خلاف اور 160 پہ یہ آؤٹ ہو گئے تھے ویسٹ انڈیز, تو ان کے اسکور کچھ اچھا نہیں, بڑا ٹوٹل بہت لو ہے. اور یہ ابھی آگے جو دوسرے میچز بھی ڈیسائڈ کریں گے, لیٹس سی, اگر یہ بڑے مارجن سے یہ تینوں میچز جیتے ہیں ساؤتھ افریقہ سے, یو اے ای سے اور آئرلینڈ سے, تو پھر ان کے چانسز ہیں کہ یہ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں.
اچھا, تو یہ بتائیے محمد علی صاحب کی جو پریزنٹ سچویشن ہے, جو ان کا پریزنٹ ایوریج ہے, اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کیا امکانات نظر آتے ہیں آپ کو؟
دیکھیں, میں ابھی یہ ان کا جو رن ریٹ ہے بڑا کم ہے پاکستان کا, وہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے.
جی
ہلو, ان کا جو رن ریٹ ہے پاکستان کا وہ ابھی آپ دیکھیں گے ابھی یو اے ای سے صرف اوپر ہے, ان کا مائنس میں ہے 1.373 جو نیٹ رن ریٹ ہے, یہ یو اے ای سے اوپر ہے. زمبابوے کا بہتر ہے, ہم سے بہتر ہے, پھر اس سے اوپر ویسٹ انڈیز ہے, پھر آئرلینڈ ہے, پھر ساؤتھ افریقہ ہے, پھر انڈیا پول بی کے اندر جو ہے. تو سب سے اچھا جو رن ریٹ ہے وہ انڈیا کا ہے, اس کے بعد ساؤتھ افریقہ آپ آ جائیں ان کے مطلب, لیکن یہ کہ انڈیا کا جو ہے وہ پوائنٹس بھی 6 ہے. اب یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگلے دو میچز جو ہیں خاص طور یو اے ای اور وہ ساؤتھ افریقہ کا جو میچز ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے. اور میں آپ کو ایک ڈاکٹر صاحب بات بتا دوں کہ آئرلینڈ کے جو موسٹلی جو پلیئرز ہیں وہ کاؤنٹی کھیلتے ہیں, اور وہ بھی اتنا میچ آسان نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. تو لیٹس سی, آئی ہوپ کہ اگر کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ بہت اچھا پرفارم کریں, کیونکہ ان کی آپ نے بیٹنگ ہماری دیکھی ہے کہ تینوں میچز میں آج بھی ہماری جو کلیپس کر گئی ہے بیٹنگ. اگر یہ صرف مصباح نے ہی کام کرنا ہے اور باقی جو ہمارے جو ٹیلنٹڈ جو پلیئرز ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا, تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ابھی تک ان کے اوپر اتنا ریلائنس ہم کیوں کرتے ہیں. تو آپ دوسرے پلیئرز کو ازمائیں.
تو آپ کو مطلب یہ کہ پاکستان کے لیے کوارٹر فائنل سیمی فائنل کے کوئی چانسز نظر آتے ہیں؟
میں دیکھیں, میں پریڈکٹ نہیں کروں کیونکہ میں بات کرتا ہوں, تو اگر آپ کہیں گے یہ مشکل ہے ان کے لیے, تو پھر ظاہری بات ہے لوگ آپ کو بہت باتیں کرتے ہیں اور پھر آپ سے ناراض بھی ہوتے ہیں. میرا جو خیال ہے کر سکتے ہیں, لیکن مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ ان کو میں وہی جافی صاحب جو ارلی ابھی بات کی تھی کہ ان کو اپنے جو اگلے تینوں میچز ہیں جو یو اے ای, ساؤتھ افریقہ اور آئرلینڈ سے, بڑے اچھے مارجن اور بڑا اچھا اسکور کرنا پڑے گا تاکہ یہ جو نیٹ رن ریٹ ہے ان کا اچھا ہو اور یہ پھر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کریں. لیکن اس کے چانسز میں آپ کو کہوں 40% آپ کہہ سکتے ہیں, 60% نہیں ہے ان کے چانسز کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا.
بہت شکریہ,
میں غلط بھی ہو سکتا ہوں.
بہت شکریہ محمد علی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, اب چلیں گے ہم اپنے بین الاقوامی موضوعات کی جانب. ہمارے ساتھ تو لندن سے ٹیلی فون لائن پر جناب سنگین شاہ صاحب موجود ہیں, کنگز کالج لندن سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم شاہ صاحب.
وعلیکم السلام جعفری.
جناب آپ کی لائن بڑی مشکل سے آج ملی ہے، پتہ نہیں لندن کی لائن بھی آج خراب ہو رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے.
کہہ سکتا ہوں بغیر امید رکھتے ہیں کہ گفتگو ہماری
اب تو صاف ہے آپ کی لائن
سب سے واقعے کے بغیر جاری رہے گی.
سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو روانہ ہو گئے ہیں واشنگٹن کے لیے، اور ہوائی اڈے پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تو کسی جوہری سمجھوتے کو طے ہونے سے روکنے کی کوشش کے لیے وہ تاریخی مشن پر جا رہے ہیں، اور وائٹ ہاؤس کو خبر کی ہے کہ امریکی ایوان انوانکان کے اسپیکر نے خطاب کی دعوت تو دے دی ہے لیکن وائٹ ہاؤس سے مشاورت نہیں کی. آج تک کی تاریخ میں کبھی اس قسم کے واقعات نہیں ہوئے، کیا یہ بین الاقوامی سیاست میں کسی نئے رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں؟
نہیں جناب، جہاں تک ایک انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک جو بنیادی پرنسپل جو ہے یا بنیادی ایک سبق جو ہے وہ فرانس کے صدر نے دیا تھا، وہ جو تھے شارلز ڈی گال، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ممالک کبھی دوست نہیں ہوتے، ان کے مفادات مشترک ہوتے ہیں. تو کوئی ملک دوسرے ملک کا دوست نہیں ہوتا، جہاں پہ ان کے مفادات مشترک ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں، جہاں پہ ان کے مفادات مشترک نہیں ہوتے تو وہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ obviously اختلاف کرتے ہیں. جہاں تک امریکہ اور اسرائیل کا تعلق ہے، ان کے درمیان میں مفادات کافی مشترک ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. مگر بعض چند ایسے انٹرنیشنل ریلیشنز کے چند ایک ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ان کا آپس میں اتفاق نہیں بھی ہے. جہاں تک بنجامن نیتن یاہو کا تعلق ہے، وہ ان کے ملک میں ابھی الیکشن ہونے والا ہے 17 مارچ کو، وہ اپنی الیکشن کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں اور الیکشن کے لیے وہ اپنی جو ووٹ بینک ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے بھی اپنے ہیلے جتن کریں گے. جہاں تک ان کا جو ایران کے ساتھ جو ان کا یہ نیوکلیئر ٹریٹی کے ساتھ اور اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے یا ایران کے اوپر اور پابندیاں نہ لگانے کی جہاں تک بات ہے، جس کا بارک اوباما صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اضافی پابندیاں لگیں تو وہ ان کو ویٹو کریں گے، تو اس کے اوپر ان کا برہم ہونا جو ہے وہ بھی ابھی ایران کے جو اپنے مفادات ہیں جو اسرائیل سے متعلق مفادات ہیں اسرائیل کے جو اپنے مفادات ہیں اور وہ ان کی اپنی جگہ پہ، مگر امریکہ نے اور باراک اوباما صاحب نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اپنے مفادات صرف نہیں بلکہ علاقے کے ریجن کے جو مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ جو ہے ایک لیڈرشپ کا جو رول ادا کر رہا ہے، اور جس طرح انہوں نے ان سارے مذاکرات کو آگے بڑھایا، اور جیسے کہ ایران میں الیکشن آنے کے بعد ایک نئی حکومت آئی جس نے آمادگی ظاہر کی ہے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے، تو میرے خیال میں جس طرف یہ نیگوشیشنز اور یہ بات چیت چل رہی ہے یہ ایک مثبت انداز سے اور ایک مثبت طرف ڈائریکشن میں جا رہی تھی. اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران کی اپنے مفادات سوری جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اسرائیل کے اپنے مفادات ہیں اور اسرائیل کی اپنے جو کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ، مگر ریجنل لیول کے اوپر جہاں تک دیکھا جائے جو امریکہ جس انداز سے اور جس سمت میں جا رہے ہیں وہ بالکل مناسب اور بہتر ہے.
اچھا، اسی حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں جان کیری، وہ کل روانہ ہو رہے ہیں یورپ کے دورے پر، اور سعودی عرب بھی جائیں گے خاص طور پر وہ، اور وہاں پر آئی ایس کے خلاف جو کارروائی ہوئے، اس کے علاوہ وہ ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے کے مسئلے پر بھی ڈسکس کریں گے. کتنی اہم ہے یہ بات آپ کی نظر میں، اس لیے کہ سعودی عرب کے بھی بہت سارے مفادات. جی،
جہاں تک ایران کے نیوکلیئر مزاج کا تعلق ہے، اس سے اسرائیل کو اتنی خوف نہیں ہے جتنا کہ سعودی عرب کو اس سے زیادہ خوف ہے. اور جب یہ پچھلے جو لیکیج ہوئی تھی جس میں یہ جو کہ ویکی لیکس اوپر ویکس ہوئی تھی، اس میں کنگ عبداللہ کے جو مراسلے امریکہ کی طرف جاری ہوئے تو اس میں ظاہر ہوتا تھا کہ پیرانویا جو ہے سعودی عرب کی طرف سے کافی زیادہ ہے، جو کہ قابل افسوس بات ہے، کیونکہ ان ملکوں کو چاہیے کہ اپنے مسائل آپس میں حل کر کے آگے چلیں، مگر یہ مسائل جو ہیں ہزار سال سے اوپر پرانے ہیں، شیعہ سنی مسائل، اور شاید اتنے جلدی حل نہ ہو. مگر اصل مسئلہ جو ہے ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب تک ایک طرف ہیں اور ایران وغیرہ دوسری طرف ہیں، اور جہاں تک یورپ اور امریکہ کا تعلق ہے ان کی صبر ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہر ایک اس جلدی میں ہے کہ اس ان مذاکرات کو کسی نہ کسی طرح سے نپٹایا جائے اور کوئی بہتر طریقہ سامنے نظر آئے, کیونکہ اگر یہ مذاکرات نہیں نپٹتے تو اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے, وہ شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں. اس کے بعد یہ نتائج نظر آئیں گے کہ ایران میں شاید یہ جو کنزرویٹو ایلیمنٹس ہیں وہ شاید دوبارہ اختیار پہ حکومت میں آ جائے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, انہوں نے کافی حد تک اس میں انویسٹمنٹ کی ہے ان مذاکرات میں, اور ان کو اس میں سے کچھ نہ کچھ نتیجہ اپنے لیے نکالنا ہوگا.
اچھا
اگر ہم دیکھیں ایران کا, سوری جی,
اگر فرض کیجیے یہ معاہدہ نہیں ہو پاتا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران میں جو اینٹی روحانی ایلیمنٹ ہے یا زیادہ فنڈامنٹلسٹ ایلیمنٹ ہے اس کو قوت حاصل ہوگی؟
بالکل قوت حاصل ہوگی, کیونکہ اس وقت جو ابھی جو موجودہ ایران کے صدر جو ہیں انہوں نے اپنی 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 سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, اس کی طرف سے کوئی اتنی بڑی کوئی سیاسی مفاد جو ہے وہ داؤ پہ نہیں لگا ہوا جتنا کہ ایرانیوں کی طرف سے, اور ایرانیوں نے کئی دفعہ کھلم کھلا ان کو جس کو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کہتے ہیں اس میں انہوں نے امریکہ کو یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر اس کے بعد ایران میں جو ہے جو زیادہ فنڈامنٹلسٹ جو ہیں یا زیادہ رائٹ ونگ جو پارٹیز ہیں ان کا وہ اقتدار میں آ جائیں گے, اور اس کے بعد پھر ایک اور 8-10 سال پھر کسی کو انتظار کرنا ہوگا. جو مین مسائل جو ہیں ایران کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایران جو اپنے اوپر امبارگوز ہیں ان کو جلد سے جلد اٹھانا چاہتا ہے, اور ایران چاہتا ہے کہ یہ امبارگوز مہینوں میں اٹھیں, اور امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امبارگوز اگر اٹھائے جائیں گے تو اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں اور تقریباً 10 سال تک لگ سکتے ہیں. جہاں تک نیوکلیئر پروگراموں کو رول بیک کرنے کا تعلق ہے, یہ کوئی سیدھی سادھی بات نہیں ہوتی, یہ بہت ہی پیچیدہ بات ہوتی ہے. اس کی ماضی میں جو ایک مثال ہمیں ساؤتھ افریقہ کی جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ساؤتھ افریقہ نے والنٹرلی اپنا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کیا اور انہوں نے اپنے سارے نیوکلیئر پلانٹس دنیا کے لیے کھول دیے تھے, ان کو اس کی کھلی چھٹی ملنے کے باوجود ان کو کئی سال لگے تھے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنے میں ساؤتھ افریقہ کے. اسی لیے پھر جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے شاید وہ اس قسم کی ٹرانسپیرنسی نہ بھی دیں, اور اگر ٹرانسپیرنسی وہ دے بھی دیں پھر بھی اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں پوری طرح سے ان چیزوں کو
رول بیک ہونے میں,
جی, اس کو رول بیک کرنے میں.
اچھا, اب ہم دوسرے گفتگو کریں گے آپ سے جو صورت حال اس وقت روس میں, جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ بوریس نیمیٹسوف جو کہ ایک اپوزیشن کے لیڈر تھے ان کو مرڈر کر دیا گیا ہے وہاں پر, اور اس وقت ماسکو میں ہزاروں لوگ احتجاج کر رہے ہیں, وجل کر رہے ہیں. ماسکو کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر اس مرڈر کا کتنا اثر پڑے گا؟
جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ماسکو کی جو سیاست ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ جو موصوف جو کہ ابھی مارے گئے ہیں یہ کوئی پہلے آدمی نہیں ہے جو کہ مارے گئے. نیمتسوف جو تھے یہ ایک لمبی قطار میں, جو کہ آپ ان کو کہہ لیں سیاسی شہدا کی, جو ماسکو کے سیاسی شہدا کی ان کی لمبی قطار میں ان کا نام آخر میں آتا ہے. اس سے پہلے سرگے یوشنکوف تھے, یہ کہ 2003 میں مارے گئے. اس کے بعد یوری چیچن کوہینچ جو تھے وہ مارے گئے. اس کے بعد پال کیلبینوفکوف تھے, آنا پولیٹیکوویسکی تھی, الیگزینڈر لیتوینکو تھے, بوریس برزنسکی تھے. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جنہوں نے پوتین کے اوپر اعتراضات کیے یا پوتین کی جو پالیسیز تھی ان کے اوپر اعتراضات کیے وہ چن چن کر ختم کیے گئے. ان میں سے الیگزینڈر لیتوینکو جو تھے اور بوریس برزنسکی جو تھے ان دونوں کو تو لندن میں مارا گیا, اور جہاں تک الیگزینڈر لیتوینکو کا تعلق ہے اس کو تو ساری دنیا نے لائیو ٹی وی کے اوپر سسکتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا ہے, جب اس کو پولونیم 290 جو زہر تھا جو وہ دیا, اور اس کو مور اور لیس لائیو کوریج کے دوران اس کو ساری دنیا نے سسکتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا. تو جہاں تک اگر لندن میں ایک جرنلسٹ کو لائیو ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں روزانہ کہ اس کے بال جھڑ رہے ہیں اور اس کی آہستہ آہستہ حالت خراب ہوتی جا رہی ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کیوں مر رہا ہے, اگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا تو پھر نیمتسوف کی موت کا بھی شاید کچھ اتنا خاص اثر نہ ہو. اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ لوگ شاید آہستہ آہستہ کچھ اتنا پریشر بڑھے گا کہ اس سے کچھ ہو, تو پھر شاید اس سے کوئی امید رکھی جا سکتی, مگر ایک دم کچھ بڑا تبدیلی آنے کی, کوئی بڑی تبدیلی آنے کی کوئی توقع نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر روس کو اکنامکلی کمزور کیا جائے اور لوگوں کے جیبوں کو جب نقصان پہنچے گا, لوگوں کی معیشت کو جب نقصان پہنچے گا, تو پھر اس کے بعد اگر انماس لوگ باہر نکلیں اور لوگوں میں انماس انریسٹ شروع ہو جائے, تو اس کے بعد پھر شاید اس قسم کی ایک آدھ کام سے ایک چنگاری سی ہوگی جو کہ وہ اس ساری آگ کو بھڑکا دے گی اور پوتن کے خلاف یہ سارے لوگ جو ہیں, جس طرح کے ریولوشن یہ عرب ممالک میں آئے تھے, شاید اس طرح کا کوئی ریولوشن اس کے خلاف آئے. مگر اس وقت پوتن کی اپنی جو کہ اس کی پسندیدگی کی ریشو ہے وہ روس میں کافی زیادہ ہے. روس میں پوتن کو ایک مضبوط لیڈر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس نے جو بعض ایک جگہ پہ جو جنگیں کی ہیں, اس نے یوکرین میں ہو گئی یا اور ملکوں میں ہو گئی, اس کو جو کہ روس کے جو لوگ ہیں اس کو ایک اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ روس کا ایک نجات دہندہ ہے اور روس کی بقا کے لیے, روس کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. جس بندے نے الیگزینڈر لیتوینکو کو قتل کیا تھا, اس کو ایک ہیرو کی طرح روس میں لوگوں نے ریسیو کیا. وہ جو ایک اور خاتون جو کہ امریکہ سے نکالی گئی تھی وہ سپائن کیس میں, اس کو بھی ایک ہیرو کی طرح روس میں لوگوں نے ریسیو کیا تھا. تو روس میں ایک قسم کی سپورٹ پائی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے, اور اس سپورٹ کی موجودگی میں جہاں تک یہ سپورٹ موجود ہوگی, بہت مشکل ہے کہ پوٹن صاحب کو کوئی خاص نقصان پہنچے.
اچھا ایک ایسے وقت میں جبکہ ایک طرف تو روس کی جو حکومت ہے, پوٹن صاحب خاص طور پر یوکرین میں الجھے ہوئے ہیں اور بین الاقوامی پریشر میں ہیں, دوسری طرف یہ انٹرنل پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں, اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی از اسٹرانگ انف ٹو سسٹین؟
سسٹین تو کریں گے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ لوگ اس وقت تک پوتن کے خلاف, پوتن صاحب کے خلاف نہیں اٹھیں گے کہ جب تک ان ماس ملک میں بے چینی نہ ہو. اگر کچھ لوگ جو کہ امن اور ڈیموکریسی کی باتیں کر رہے ہیں وہ آ جاتے ہیں سڑکوں پہ, تو اسے اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. جب سارے ملک میں لوگوں کو بھوک لگے گی, سارے ملک میں لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں آئیں گی, جب سارے ملک میں ایک بے چینی پھیلے گی, اس وقت پھر سارا ملک اٹھ کھڑا ہوگا. اس وقت پھر اگر ان کے کسی لیڈر کو چھیڑا گیا تو پھر شاید اس میں وہ ایک کھلاڑی کی طرح ساری ملک میں آگ پھیل جائے گی.
اچھا دوسرے یہ جی
ایک خاص انداز اتنے
آپ
اس وقت لوگ اکنامکلی اتنے نہیں گرے پٹے اور نہ ہی لوگوں میں اتنا خاص غصہ پایا جاتا ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ ابھی حال ہی میں یوکرین بھی گئے تھے, اس وقت یوکرین کی صورتحال کیا ہے؟ جو معاہدہ ہوا تھا فرانس اور جرمنی کے توسط سے, اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے؟
جی کاغذ کے اوپر تو معاہدہ ہو چکا تھا, مگر اس وقت دونوں پارٹیاں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اور کچھ ایسے علاقے پکڑ لیں جس کے بعد اگر وہ پولیٹیکل جو نیگوشیشنز ہوگی اس میں ایک ترک کے پتے کی طرح ان علاقوں کو استعمال کیا جائے. یہ ہر جگہ دنیا کی ہر جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے. جب دنیا میں کہیں بھی جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے, فوجیں آخر میں جنگ بندی سے تھوڑی دیر پہلے بڑی گرم جوشی کے ساتھ جنگیں لڑتی ہیں تاکہ وہ آخر میں کچھ زیادہ علاقے پکڑ لیں اور اس علاقوں کو وہ ایز اے بارگیننگ چپ نیگوشیشن کے دوران استعمال کریں. یہی صورتحال جو ہے دوناس میں بھی ہو رہی ہے, دونباس میں بھی ہو رہی ہے, جو کہ روسی یوکرین کے جو روسی باشندے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آخر میں کچھ اور ایسے علاقے پکڑ لیں جس کو پھر وہ نیگوشیشن کے طور پر استعمال کریں. جہاں تک صاحب کا تعلق ہے, اس نے یہ صاف ظاہر کر دیا ہے کہ وہ ان علاقوں کو روس میں شامل ہونے کے خواہش مند نہیں ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان علاقوں کے اوپر پیسے خرچ کریں اور ان علاقوں کو پیسے میں جو کہ آج کل وہ دے رہے ہیں, جہاں کہ روس میں آج کل اکنامکلی اتنی سخت نہیں ہے کہ ان علاقوں کو پال سکیں. تو ان کے اپنی منشا یہی ہے کہ یہ علاقے واپس یوکرین میں چلے جائیں اور پھر وہ ہمیشہ ان علاقوں کو یوکرین میں ایز اے لیوریج کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں. جب بھی ان کو یوکرین میں کوئی دباؤ ڈالنا پڑے وہ ان علاقوں میں اپنے روسی نژاد یوکرینیوں کو ابھار سکیں. اگر یہ علاقے روس کے ساتھ مل گئے تو پھر ان کو یہ لیوریج دوبارہ یوکرین میں نہیں ملے گی.
آپ ابھی یوکرین گئے تھے, کہاں تک پہنچ سکے تھے آپ دیکھنے کے لیے حالات کو؟
جی ہمیں تو انہوں نے ہوٹل سے باہر نکلنے نہیں دیا, ہم عام جیسے کیف میں گئے اور وہاں پہ ہوٹل میں ہی مزدور رہے. ہمارے جو آگے جو تعلقات تھے, جب ہم دونباس جانا چاہتے تھے وہاں پہ ہمیں رسائی نہ مل سکی, تو اس لیے مجبوراً ہمیں ہوٹل سے واپس دیا نہ پڑا.
کسی خاص وجہ سے روکا گیا تھا یا یہ کہ ایک جنرل پالیسی ہے یہ کہ وہاں جانے نہیں دیتے؟
ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ علاقے ابھی محفوظ نہیں ہیں اور کیونکہ ہم میز این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی طرح بھی ایسا تو شاید اس وجہ سے انہوں نے جانے نہیں دیا, مگر چند جرنلسٹ جن کی رسائی ہے وہاں پہ وہ جا بھی رہے ہیں, مگر ہمیں کسی وجہ سے اس کے اوپر اجازت نہیں دی گئی, جس کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اوپر مکمل معلومات.
بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے, اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں نیلوفر مغل, ہمارے انجینئر تھے جان ڈرائیڈن, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی